السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعيذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. سورة بنی اسرائیل کی آیت 4 سے لے کر آیت نمبر 10 تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات میں یوں کہہ لیجئے کہ تاریخ بنی اسرائیل بیان کی گئی ہے اور تاریخ کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کا جو مستقبل ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے. سب سے پہلے ان آیات کا ایک ترجمہ ارشاد باری تعالی ہے، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو متنبہ کر دیا تھا کتاب میں، ان کو بتا دیا تھا. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا، اور بہت بڑی سرکشی کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، دو مرتبہ کہا گیا، پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے ان پر اپنے انتہائی سخت قسم کے جنگجو بندے مسلط کر دیے. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے، ان کے شہروں کے اندر، ان کے گلی کوچوں کے اندر وہ گھس گئے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یوں جو ہمارا وعدہ تھا وہ پورا ہو کر رہا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال اور بیٹوں سے، اموال اور بیٹوں سے. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں ایک کثیر تعداد والی قوم بنا دیا، تمہاری تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کوئی بھلائی کی تو اپنے لیے، وان اساتم فلاح، اور اگر تم نے کوئی برائی کمائی ہے تو وہ بھی تمہارے اپنے لیے ہی ہے، اس کا وبال بھی تم پر ہی ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب ہمارا دوسرا وعدہ آن پہنچا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، اب اس میں یہاں محذوف ہے، دوسرا وعدہ آیا تو پھر وہی کیفیت ہوئی، وہی سرکشی اختیار کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ اپنے جنگجو بندے بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدِ، اور تمہاری مسجد میں داخل ہو جائے، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تباہ و برباد کر کے رکھ دے ہر اس شے کو جس کے اوپر ابھی انہیں قبضہ حاصل ہو جائے، جو بھی انہیں حاصل ہو جائے اس کو بالکل بلیامیٹ کر کے، نسیہ منسیہ کر کے رکھ دے. فرمایا عسى ربكم ان يرحمكم، قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. اب یہ رحم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے، رحمت للعالمین آ گئی ہے، اب یہ ایک موقع ہے، ایک چانس ہے، تم اپنی سرکشی چھوڑ دو، سیدھے راستے پر آ جاؤ، راہ راست پر، راہ مستقیم پر آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر گیا. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے وہی روش اختیار کی، عُدْتُمْ جیسے ہم کہتے ہیں اعادہ کیا، اگر تم نے اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اسی طرح کریں گے. وَجْعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا کر رکھا ہے. اس کے بعد کی جو دو آیات ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں اس کا پڑھوں گا، اور اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، بنی اسرائیل کی تاریخ تو یوں کہہ لیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلتی ہے، ان کا ہی لقب تھا اسرائیل، اور اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. تقریباً یہ 1800 قبل مسیح میں، لیکن اس کے بعد جو بھی ان کے معاملات ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کو جب لے کر مصر سے نکلے، پھر اللہ تعالیٰ نے فلسطین پر حملے کا حکم دیا اور انہوں نے صاف انکار کر دیا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے. وہ جو کہ شاعر نے کہا کہ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے سو بیٹھ گئے. تو یہ معاملہ ہوا ہے ان کے ساتھ. اس کے بعد یہ صحرا نوردی ہوئی ہے ان کی، پھر اگلی نسل جو جوان ہوئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ تھے یوشع ابن نون، ان کی قیادت میں فلسطین فتح کیا گیا. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ غلطی کی کہ بجائے اس کے کہ ایک مرکزی حکومت بنائی جاتی، 12 قبائل بنی اسرائیل، انہوں نے 12 حکومتیں بنا دی. اب ایک تو وہ ویسے ہی چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، اور اس کے ساتھ پھر آپس میں ان کی ایک یورش اور چپکلش چلتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہوتے گئے، اور اس کے نتیجے میں جو مشرق اقوام تھی دائیں بائیں کی، انہوں نے ان پر قبضہ کر لیا. پھر اس کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد سیموئیل نبی جو ہے، ان سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے سورہ بقرہ دوسرے پارے کے آخر میں، اذ قالوا لنبی اللہم وبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے کوئی سردار مقرر کیجئے جا کے اس کے انڈر رہ کر اس کی قیادت میں ہم جہاد کریں. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے تالوت کو مقرر کیا. حضرت تالوت کی قیادت میں جنگ ہوئی، اسی میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے. اور اس کے بعد یہ تقریباً 16 سال بنتے ہیں حضرت تالوت کے، 40 سال تقریباً حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور پھر 40 سال ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے. یہ ایک ان کا سنہری دور تھا، گولڈن پیریڈ تھا ان کا. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی یہ سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک اسرائیل تھی اور دوسری یہودیہ تھی. اسرائیل جو ہے بہرحال ان کے اندر بھی پھر وہ آہستہ آہستہ جب زوال اور کمزوری آتی گئی تو یہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور یہ اشوریوں کے ہاتھوں اسرائیل تباہ و برباد ہوئی. اور جس کا ذکر کیا ہے قرآن مجید نے دو مرتبہ کا، اس میں پہلی مرتبہ جو ہوئی ہے وہ بخت نصر کے ہاتھوں ہوئی، جو ان کی آبادیوں میں گھس گئے، اور یہ تقریباً 587 قبل مسیح کا واقعہ ہے، اور اس میں 600,000 اس نے قتل کیے، 600,000 کو قتل کیا، اور 600,000 ہی کو وہ قیدی بنا کر وہ ساتھ لے گیا، اور یوں یہ علاقہ جو ہے پوری طرح خالی ہو گیا، وہاں کوئی زی متنفس جو ہے وہ باقی نہ رہا. یہ ہے وہ پہلی مرتبہ اس کے. اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دور عروج عطا کیا، اور یہ 539 قبل مسیح میں جب کیخسرو یا سائرس نے ذوالقرنین نے عراق فتح کیا، تو پھر ان کو اجازت دی کہ وہ چلے جائیں دوبارہ یروشلم کی طرف چلے جائیں. اور وہ یروشلم آئے، حضرت عزیر علیہ السلام، ان کا واقعہ بھی سورہ بقرہ میں آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال سلائے رکھا، اور پھر اس کے بعد وہ گئے ہیں، اپنی یاداشتوں سے انہوں نے تورات مرتب کی ہے، اور ایک مقابی سلطنت، ایک بڑی عظیم شان سلطنت قائم ہوئی ہے. یہ سارے واقعات ہوئے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ آہستہ آہستہ زوال کا جب معاملہ ہوا ہے، تو انہوں نے خود جو مشرک اقوام تھی اس وقت، رومی مشرک تھے، ان کو دعوت دی ہے، اور انہوں نے اس کو فتح کیا ہے. اور اس کے بعد یہ ان کے انڈر ہی تھے، لیکن ایک بغاوت ہوئی ہے، بلکہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ولد الزنا کہا گیا، ان کو سولی چڑھوایا گیا، یہ سارے واقعات جو ہے ان یہودیوں کے ہاتھوں ہی ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک بغاوت ہوئی ہے، اور اس بغاوت کو فرد کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ٹائٹس رومی آیا ہے، انتہائی ظالم جابر جرنیل تھا، اور اس نے بھی ایک دن میں 133,000 لوگوں کو قتل کیا ہے. آپ اندازہ کیجئے، وہ تلواریں تھیں، ان تلواروں کے ذریعے ہی قتل کیا جاتا تھا، اور 67,000 لوگوں کو قید کر کے وہ ساتھ لے گیا، اور یروشلم پھر ایک دفعہ بالکل خالی ہو گیا. یہ تو ہیں ان کے واقعات جو پہلے کے ہیں، اور اس کے بعد سے ان کا یوں کہہ لیجئے کہ یہ ڈائسپورا کا دور شروع ہوتا ہے. کوئی کہاں کوئی کہاں، کوئی افریقہ چلا گیا، کوئی برطانیہ چلا گیا، کوئی فرانس چلا گیا، یہ مختلف جو ان کے علاقے تھے یہ وہاں جا کر آباد ہوتے گئے، اور اس طرح سے یہ ان کا معاملہ ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں، چونکہ یہ عیسائیوں کے پاس تھا، پھر حضرت عمر کے دور، یہودیوں پر پابندی تھی، وہ نہیں آ سکتے تھے، حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، وہ واقعہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، یہ 15 ہجری تھی، اور انہوں نے صرف ایک شرط لگائی تھی کہ یہودیوں کو نہیں آنے دینا، شرط واحد. اور آج وہ کس طرح سے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، دونوں یک مشت اور یک جان ہو گئے ہیں. بہرحال 18ویں صدی کے آخر میں یہودی ریاست کا خواب دیکھا گیا چند یہودیوں نے. 1799 میں ایک تصور ریاست انہوں نے کہا کہ ہمارا ہونا ہی چاہیے ایک علیحدہ. 1885 میں صہیونی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کا ایک ہی نقطہ تھا، ون پوائنٹ ایجنڈا تھا اس کا، نقطہ واحدہ تھا، اور وہ نقطہ یہ تھا کہ ایک علیحدہ خود مختار ریاست کا قیام. چانچہ پہلی جنگ عظیم ہوئی، اور وہ بھائی آپ کو معلوم ہے اس کے پیچھے بھی یہود کا ہاتھ تھا. پہلی جنگ عظیم جو ہے یہ 14 سے 18 کے درمیان، ایک طرف سلطنت عثمانیہ اور جرمنی تھے، اور دوسری طرف برطانیہ اور فرانس اور دوسرے ممالک تھے، امریکہ بھی بہت بعد میں اس میں کودا تھا. اس موقع پر برطانیہ نے یہود سے کمٹمنٹ کی کہ آپ اگر، اور چونکہ ان کے پاس مال دولت بہت زیادہ تھا، سارے بینکرز تھے، کہ اگر آپ ہماری مدد کریں گے تو ہم آپ کے لیے، وہ آپ کے جو ایک مطالبہ ہے آپ کا، جو آپ کا ایک خواب ہے ایک علیحدہ ملک کا، وہ جو آپ کی سرزمین مقدس ہے، وہاں جانے کا اور وہاں بسنے کا خیال ہے اور خواب ہے، وہ ہم آپ کو دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بھرپور مدد کی۔ دوسری طرف انہوں نے مسلمانوں کو جھانسا دیا، مسلمانوں نہیں بلکہ عربوں کو جھانسا دیا، چونکہ عرب کچھ سلطنت عثمانیہ سے کچھ نالاں تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگ اس موقع پر سلطنت عثمانیہ کا ساتھ نہ دیں تو ہم آپ کو ایک ریاست قائم کر کے، ایک عرب ریاست قائم، اور یہ فلسطین کی حد تک نہیں ہوگی، یہ فلسطین سے لے کر اور یمن تک ایک عظیم سلطنت ہوگی جو عربوں کو دی جائے گی۔ چانچے بعد میں جو کچھ ہوا وہ جرمنی ہار گیا، اور اس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کا بھی جو معاملہ ہوا، اس دوران یو کے کی خفیہ سفارتکاری ہوئی، اور جو ان کا سیکرٹری خارجہ تھا جو آرتھر جیمز بالفور، اس نے ایک ڈکلیریشن جاری کیا، وہ ایک معاہدہ ہوا جسے بالفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں برطانیہ نے یہ علاقہ یہود کے حوالے کیا، یہود کو دیا، اور وہاں ایک باقاعدہ سلطنت بنا کر ان کو بسا کر دیا، جبکہ فلسطینیوں کا وہاں کوئی مستقبل نہیں، کوئی حکومت نہیں تھی۔ بہرحال یہ ایک طویل تاریخ ہے۔ جب فلسطین قائم ہوا، بلکہ اس سے بھی پہلے، اس علاقے میں فلسطین کے پاس 100% علاقہ فلسطینیوں کا تھا، یہودی کچھ آباد تھے، کو بہت ہی شاید 6 یا 7% تھے، اتنے تھے۔ جب فلسطین قائم ہوا سن 48 میں، یہ 14 اور 15 مئی کی درمیانی شب کو فلسطین قائم ہوا ہے، تو اس وقت 56% علاقہ جو ہے وہ یہود کے پاس تھا، یہودیوں کے، اسرائیل کے پاس تھا۔ ویسے یہ لفظ صحیح کہنا چاہیے، مقبوضہ فلسطین، اسرائیل بھی نہیں، یہ تو ایک ناجائز قبضہ ہے نا، جو اس طرح سے کیا گیا ہے، جسے قائد اعظم نے ناجائز اولاد کہا ہے، ان لیگل چائلڈ، ٹھیک، تو اس حوالے سے تو یہ ان کا حق بنتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ مقبوضہ فلسطین جو کہہ لیجئے، یہ 56% اسرائیل کے پاس تھا، اور 44% پھر بعد میں یعنی فلسطینیوں کے پاس آیا، عربوں کے پاس آیا۔ 67 اس کی جنگ کے بعد فلسطینیوں کے پاس 22% رہ گیا، اور اس وقت جو کیفیت ہے وہ 85% اسرائیل کے پاس ہے، اور صرف 15% وہ فلسطین کے پاس ہے، اور اس میں بھی آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے، اور جو ان کا منصوبہ ہے وہ یہ سارا اس کو لیں گے، ہتھیائیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ روز روز کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے ان کے ساتھ، یہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال یہ معاملات ہیں، اور ان معاملات کے اندر اب جو بھی آپ کے سامنے ہی ہے، یہ 4 اکتوبر سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور ابھی جنگ بندی کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا ہے، آج ہی اسرائیل نے حملے کیے ہیں، تقریباً 10 شہادتیں ہوئی ہیں، اور اب تو وہ جان بوجھ کر ہسپتالوں پر اور شہری آبادیوں پر اور ان جگہوں پر بمباری کی جا رہی، اور سارا کچھ جو ہے وہ اس وقت یورپ اور امریکہ اور ہمارے ہاں بھی وہ موم بتی والی آنڈیاں اور سب خاموش ہے، انہیں وہ ظلم ہی نظر نہیں آتا، انہیں وہ بچے ہی نظر نہیں آتے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اس کے بدلے میں کہیں پر کہیں کسی جنگل کے اندر جانوروں پر ظلم ہوتا تو پورا یورپ بلبلا اٹھتا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ لیکن ظاہر ہے وہ جانور تو اس کی کوئی اہمیت ہے، مسلمان کے خون کی تو کوئی اہمیت نہیں، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، چاہے کہیں اور ہو، یہ وہ معاملہ ہے جو ہو رہا ہے۔ اب ان حالات میں، تفصیل تو اور بھی کافی ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں، ان حالات میں ہمارے کرنے کے کیا کام ہے؟ سب سے پہلے بنیادی چیز ہے کہ ہم ایک احساس پیدا کریں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا۔ آج وہ احساس زیان ہی ختم ہو گیا۔ اقبال نے جو کہا ہے کہ تیرے امیر مال مست اور تیرے فقیر حال مست، کوئی مال مست ہے، کوئی حال مست ہے۔ اس کو جیسے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کی مثال کیا ہے؟ ایک جسد واحد کی ہے. آپ کا انگوٹھا کہیں انفیکشن ہو جائے نا، آپ آرام کی نیند سو جائیں گے، پورا جسم درد کرتا ہے اور انسان پر بخار کی کیفیت ہوتی ہے جب تک وہ انفیکشن ٹھیک نہ ہو جائے. تو یہ ایک جسد واحد ہمیں احساس ہو، اور اس میں پھر ہم یہ احساس کی بنیاد پر پھر سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا. اس میں سب سے بنیادی چیز ہے تو دعا. الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، ارشاد نبوی ہے. دعا مغز ہے، جوہر ہے عبادت کا. اور دوسری حدیث میں فرمایا دعا ہی عبادت ہے. لہذا کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ قنوت نازلہ پڑھی ہے عرب کے بعض قبائل جو ہیں ان کے بارے میں. تو دعاؤں کا اہتمام کریں، پھر اپنے لیل و نہار اور روز و شب کو تبدیل کر. بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہاں لوگ کٹ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے زخموں کو دیکھیے، ان کی کیفیات کو دیکھیے. ہسپتال بند ہو گئے ہیں، تعلیمی ادارے ختم ہو گئے ہیں، طالب علم ہی نہیں رہے تو تعلیمی ادارے کا کیا کیا جائے؟ لیکن ہمارے کرکٹ میچ ہو رہے ہیں، ہمارے ہاں ڈرامے چل رہے ہیں، ہمارے ہاں فیسٹیول شو ہو رہے ہیں. یہ تو اللہ بھلا کرے سموک کا کہ وہ اس کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے. سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک مشہور رقاصہ جو ہے اس کو بلوایا گیا اور یہ گیا. تو یہ معاملات ہیں ہمارے، اپنے روز و شب انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس کو بدلیں، اور اس کو بدلیں گے تو اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی نظر کرم ہوگی پھر ہم پر. صرف دعاؤں سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری کمائی لا کر بدر کے میدان میں رکھ دی، پھر دعا کی تھی، اللہ تعالی نے قبول فرمایا. خالی غار حرا میں بیٹھ کر تو دعا نہیں کی. پھر اسی طرح اس قوم کی تاریخ کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. میں زیادہ تفصیل نہیں جاؤں گا، صرف حوالہ دوں گا. بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس مسجد میں انہوں نے کافی خطبات بھی دیے ہیں اس موضوع پر. سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال، مستقبل. کس طرح سابقہ امت اور پھر موجودہ امت بھی، اور موجودہ امت کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے دو مرتبہ، ان کے ساتھ، ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ بھی دس سو ننانوے تک تو یہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس تھا، پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، اور پھر عربوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اور پھر عرب حاصل نہیں کر سکے. ایک ترک کھڑا ہوا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی، اس نے حاصل کیا. اسی طرح 1298 میں عباسی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور تاتاریوں کے ہاتھوں ہوا. وہ کسی طرح بخت نصر اور ٹائٹس رومی سے کم نہیں تھے. یہ وحشت اور دہشت کا یہ عالم تھا کہ تاتاری کہتا تھا تم کھڑے رہو، میں جا کر گھر سے تلوار لے کر آتا ہوں، تمہارا سر قلم کروں گا. وہ ہلتا نہیں تھا اور وہ آ کر سر قلم کرتا. یہ کیوں ہو گیا؟ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا غیر مسلم اقوام تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان بچھایا جاتا اور کہتے ہیں آئیے تناول فرمائیے. مہمان کو کہتے ہیں نا، پوچھا گیا کیا ہوگا؟ بہت تھوڑے رہ جائیں گے، ہم تو 313 ہیں، 1000 پر غالب آ گئے. غزوہ احد میں 700، 3000 پر غالب آ، کیا ہو جائے گا ہمیں؟ نہیں، فرمایا بلنتم یومئذ کثیر، بہت بڑی تعداد ہوگی تمہاری. پوچھا گیا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. پوچھا یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. آج ہماری جو ذلت ہے، جو مسکنت ہے، ہمارے حکمرانوں کی جو کیفیت ہے، لرز رہے ہیں، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اوہ، آئی سی کا جو اجلاس ہوا اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ایک سر پھٹاول ہی سامنے آیا ہے، آپس میں وکھو وکھ ہیں۔ چار ممالک نے کہا ہم نہیں ہیں کسی قسم کی پابندیوں کے حق میں اسرائیل کے حوالے سے۔ وہ دور سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں آیا، آج مسلمانوں پر پوری طرح فٹ ہو رہا ہے۔ وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی ہے اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے، وہاں بھی رومی اقوام کے ہاتھوں، وہ ٹائٹس رومی آیا تھا، اور یہاں بھی یورپی اقوام، یہی رومی اقوام جو ہے، کہیں انگریز آ گئے، کہیں ولندیزی آ گئے، کہیں ڈچ آ گئے، کہیں فرینچ آ گئے، کہیں جرمن آ گئے، پورے عالم اسلام پر استعمار نے اپنے پنجے گاڑ دی۔ یہی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ہو بہو یہ معاملہ ہوا ہے، جیسے بنی اسرائیل پر ویسے امت مسلمہ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو واضح کیا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِ مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ فرمانِ نبوی ہے، وہ الصادق المصدوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا، میری امت پر بھی وہی حالات وارد ہوں گے جیسے کہ بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، بالکل ایک جوتی جیسے دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے۔ جوتیاں رکھ لیں اور اس کو ملا لیں تو جو نیچے وہ جو تلوہ ہوتا ہے بالکل ایک دوسرے کے اوپر فٹ آ جاتا ہے۔ یہی معاملہ میری امت کے ساتھ بھی ہوگا۔ اب یہی معاملہ جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ بھی ہے۔ کچھ چیزیں اور بھی ہیں لیکن آخری دو آیات کے حوالے سے اب میں بات رکھنا چاہوں گا۔ اقبال نے کہا تھا کہ ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، غالب نے کہا تھا، گستاخ یہ فرشتہ ہماری جناب میں، یہ ذلت، یہ مسکنت، یہ کیوں ہے؟ اقبال نے اس کا جواب دے دیا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر۔ قرآن مجید نے یہ جو دو آیات میں نے چھوڑ دی تھی وہ میں اب اس کی تلاوت کرتا ہوں، اس میں یعنی ہر چیز کا حل قرآن مجید میں موجود ہے، وہ حل بھی دے دیا ہے۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سیدھی ہے، بالکل سب سے سیدھی راہ ہے، اقوم بالکل سیدھی، سب سے سیدھی راہ۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ بتا دے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب علیہم کون ہے؟ یہود ہے۔ ضالین کون ہے؟ نصارہ ہیں۔ لیکن ہم تو انہی کے راستوں پر چل رہے ہیں۔ فرمایا سب سے سیدھی راہ جو ہے یہ قرآن مجید کی راہ ہے، اس راہ پر چلے گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن آج ہمارا قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ تعویذ گنڈے حصول برکت کے لیے، بلکہ اس سے بھی آگے ایصال ثواب کے لیے، زندوں کے لیے تو رہا ہی نہیں نا۔ اور یا پھر کوئی جان کنی کا عالم ہو، کوئی مر رہا ہو تو کہتے ہیں یاسین پڑھ لو تاکہ جان آسانی سے نکل جائے، اس سے زیادہ کوئی تعلق ہے؟ ہم پورے پورے قرآن ختم کر جاتے ہیں، تراوی میں حمد سے الحمد سے والناس تک پڑھ جاتے ہیں، لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں اس رمضان میں میں نے اتنے ختم کیے، اور بعض لوگ تو پھر کچھ کلکولیشن بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس پر عمل کتنا ہوتا ہے؟ سورہ نور کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اس کے الفاظ کا یعنی حروف کا حساب لگائیں تو سینکڑوں نیکیاں بن جائیں گی، ایک دس کے برابر، بلکہ سینکڑوں کیا ہزاروں بن جائیں گی، لیکن بس اس حد تک ہی ہے، عمل کہاں ہے اس کا؟ یہ قرآن جو ہے یہ کس کی ذمہ داری تھی پہنچانی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، پہنچایا یا نہیں؟ لیکن کس طرح پہنچایا؟ کہ وہ اس قرآن کا وہ مجسم قرآن خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں، اور اس کا اجتماعی نظام جو ہے وہ دنیا کو دکھا دیا، اور پھر فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، پہنچائیں جو یہاں موجود ہیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہے. پہلے گواہی لی، اللہم اشہد علی هل بلغت، پہنچا دیا کہ نہیں؟ تو مجمع عام سوا لاکھ کا مجمع تھا، اس نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، آپ نے حق نصیحت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا. پھر پہنچایا فلیبلغ الشاہد الغائب، پہنچائیں جو یہاں موجود ہیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہے. اور آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کن کی وجہ سے؟ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، سوا لاکھ کا مجمع تو وہ تھا، اور جنت البقیع میں کتنے صحابہ ہیں؟ 10,000 صحابہ تقریبا، وہ مسجد نبوی میں نہیں بیٹھ گئے، مسجد حرام میں نہیں بیٹھ گئے، بلکہ پھیل گئے. کسی صحابی کی قبر، کتنے ہی صحابہ ہیں شام میں، فلسطین میں، عراق میں ان کی قبریں ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کی جو ہے وہ یہاں پر ہے، ترکی کے اندر ہے. بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے یہاں بھی آئے ہیں، مکران تک آئے ہیں، ملتان کے علاقے تک آئے ہیں، پشاور پہنچے ہیں، اور علاقوں کے اندر باقاعدہ ثابت. یہ کس لیے آئے تھے؟ اپنے کاروباروں کے لیے آئے تھے؟ کوئی تجارت کرنے آئے تھے؟ وہ کام، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم ایک بہترین امت ہو. بہترین کس وجہ سے ہو؟ کوئی سرخاب کا پر تو نہیں لگا ہوا. بہترین اس وجہ سے ہو، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. یہ کام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے کیا، جو 23 سالہ جد و جہد کی تھی، اس کا نتیجہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے دی. اور پاکستان کا قیام وہ بھی اسی مقصد کے لیے تھا. قائد اعظم کے فرمودات پڑھ لیجئے، علامہ اقبال کیا کہہ دیے پڑھ لیجئے، میرے پاس اس وقت نہیں ہے. واضح طور پر تھا. اور اسرائیل کے قیام سے 9 مہینے پہلے، 14-15 مئی 1948 کی شب اسرائیل، اور 14 اگست کو پاکستان قائم ہوا، 9 مہینے پہلے تقریبا. یہ توڑ ہے اس پاکستان اسرائیل کا، کہ وہ نظام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، کہ وہاں بھی سارا کچھ موجود تھا ہندوستان کے اندر، متحدہ ہندوستان میں. کیا وہاں پر مساجد نہیں تھی؟ کیا نمازیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ کیا روزے نہیں رکھے جاتے تھے؟ کیا کارخانے وہاں موجود؟ کون سی چیز تھی جو وہاں موجود نہیں تھی؟ علیحدہ خطہ کیوں حاصل کیا گیا؟ آخر کیا وجہ تھی؟ یہ خونی لکیر تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت کس لیے کی گئی؟ کوئی اور وجہ ہو تو بتائیے. یہ اس مقصد کے لیے ایک علیحدہ خطہ، قائد اعظم نے کہا ہم اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے. علامہ اقبال نے کہا جو ملوکیت کے دور میں بدنما داغ پڑ چکے ہیں اس کو ہٹا کر اسلام کا روشن چہرہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. اب روشن چہرہ کیا دکھانا چاہے گی؟ اپنا ہی چہرہ ہم نے بگاڑ لیا. ایک وہ جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم کہ اپنی صورت ہی کو لیا بگاڑ. یہ کیفیت ہے جو اس وقت ہماری ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا. اور یہ پاکستان جو ہے، یہ اس کو صحیح پہچانا ہے اسرائیل نے بھی. چانچہ اسرائیل کے بانیوں میں سے تھے موشے گوریان. 67 کی جنگ کے بعد پیرس میں انہوں نے فتح کا جشن منایا تھا. اس جشن کے اندر اس نے کہا تھا کہ عربوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ ختم ہے، ہمارا اصل دشمن پاکستان ہے. 67 میں کہہ رہا ہے، ابھی پاکستان کے پاس ایٹمی دانت نہیں تھے. تو بہرحال یہ ہے معاملہ کہ ہماری ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہے کہ ہم اپنی خودی پہچان، او غافل پاکستانی، اپنے آپ کو پہچانیں. ہماری جو حیثیت ہے، ہمارا جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کر دیا ہے مختلف وجوہات کی بنا پر، یہ پاکستان کی جو بھی مختلف حیثیتیں ہیں اس حوالے سے، اور اپنی ذمہ داریوں کو دامے درمے سخنے پورا کرنے کی کوشش کرے، مالی تعاون بھی ان کے ساتھ کرے، بائیکاٹ بھی کرے. بہت کامیاب ہوا ہے بائیکاٹ. اگر میکڈونلڈ نے اعلان کیا تھا اسرائیلی فوج کو کھانا دینے کا، اور جب بائیکاٹ ہوا تو اب طرح طرح کی ان کی طرف سے وہ آ رہی ہے، ڈسکاؤنٹس آ رہے ہیں اور بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کو اور بڑھایا جائے اور اس چیز کو پھیلایا جائے. یہ ایک فرض کفایہ ہے جو حماس پوری امت مسلمہ کی طرف سے ادا کر. اور یہ خالی مسجد اقصا نہیں ہے، ان کے ارادے تو بہت آگے کے ہیں. اس وقت بھی ہم بیٹھے رہیں گے، اس بھی کہیں گے کہ یہ تو خانہ کعبہ تو سعودی عرب میں ہے، یہ مسجد نبوی تو سعودی عرب میں ہے، روضہ رسول تو سعودی عرب میں ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ مدینہ میں نہیں داخل ہو سکیں گے، لیکن ان کے 3 قبائل وہاں سے نکالے گئے تھے، وہ ان کی جگہ ہے، وہ وہاں جانا چاہتے. تو اس سے پہلے کہ جو ہونا ہے وہ ہو جائے، ہم اپنے فرض کو پہچانیں، کم از کم اپنی ذمہ داری تو ادا کریں نا. آخر میں بس یہ ایک روایات عبرت میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ کا علاؤ روشن کیا گیا تو ایک چڑیا پانی لے کر آ رہی تھی، تو کسی نے کہا بھلی مانس، یہ چونچ بھر پانی سے یہ آگ بجھ جائے گی، اتنا بڑا علاؤ ہے. اس نے کہا مجھے بھی اپنی اوقات معلوم ہے، لیکن کل کو مجھے یہ نہ کہے کہ یہ چڑیا، مجھے آگ بجھانے والوں میں کہا جائے، آگ لگانے والوں میں نہ کہا جائے. چونچ بھر پانی ڈالے، ہم جتنا ڈال سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے ساتھ ہماری جو ہے وہ کمٹمنٹ ہو، اس کی مضبوطی عطا فرمائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے. آخر میں یہ جو تازہ پریس ریلیز ہے، نگران حکومت بلنگ بانگ دعووں کے باوجود عوام کو ریلیف فراہم نہ کر سکی، یہ بات تنظیم اسلامی کے قائم مقام امیر اعجاز لطیف صاحب نے ایک بیان میں کہی. انہوں نے کہا کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی کے باوجود حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں کی، لہذا مہنگائی کا گراف مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، گویا عوام سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حکومت اشرافیہ اور مقتدرہ کے گٹھ جوڑ نے ملکی معیشت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا. انہوں نے 4 سرکاری اداروں کو حکومتی سرپرستی سے آزاد کرنے کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نگران حکومت کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں کہ وہ ایسی پالیسیاں مرتب کرے جس سے ملکی معیشت اور سیاست پر دور رس نتائج مرتب ہوں. علاوہ ازیں جو سرکاری ادارے نقصان میں جا رہے ہیں، ان کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ IMF کی ڈکٹیشن کی بجائے ملکی مفاد میں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان IMF اور دوسرے عالمی اداروں کے چنگل سے آزاد نجات حاصل کر کے مکمل طور پر ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے صرف اپنے عوام کے مفادات کا تحفظ کرے. فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے پر فی الفور عمل درآمد کا آغاز کرتے ہوئے سود کی بنیاد پر کھڑے کیے گئے استحصالی معاشی نظام کو جڑ سے اکھاڑا جائے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ پاکستان کے معاشی مسائل کا اصل حال یہ ہے کہ ملک میں اسلام کے عادلانہ معاشی نظام کو نافذ کیا جائے تاکہ عوام کے بنیادی مسائل بھی حل ہوں اور ملک ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکے.